أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان ربك ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
قادیان کے سفر پر جانے سے پہلے مجھے ایک احمدی کا خط ملا کہ آپ قادیان جا رہے ہیں جلسے پر، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مبارک کرے سفر، لیکن یہ دعا بھی کریں کہ اس سال ان دنوں میں کوئی آسمانی آفت، کوئی تباہی یا زلزلہ وغیرہ نہ آئے۔ یہ ڈر شاید لکھنے والے کا اس لیے تھا کہ گزشتہ دو سالوں میں، یعنی 2003 میں بھی اور 2004 میں بھی، عین انہی دنوں میں جب قادیان کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی گہما گہمی ہوتی ہے، دو مسلمان ملکوں میں زلزلے کی وجہ سے بڑی تباہی آئی۔ ایک جگہ ہزاروں اور دوسری جگہ لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، لقمہ اجل بنے۔ 2003 میں ایران میں زلزلہ آیا تھا اور 2004 میں انہی دنوں میں سونامی، جس نے بہت زیادہ نقصان کیا، انڈونیشیا میں آیا جو کہ سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، لیکن اس کا نقصان کئی ملکوں اور ملکوں میں بھی ہوا، ساتھ کے ہمسائے جزیروں میں۔ پھر 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اور خاص طور پر کشمیر میں انتہائی خوفناک تباہی پھیلی زلزلے کی وجہ سے۔ اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 87,000 بتائی جاتی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھی۔ صحیح اعداد و شمار ابھی تک لگتا ہے خبروں سے کہ نہیں پتہ لگے یا بتانا نہیں چاہتے۔ بہرحال جو بھی تعداد ہے ایک بڑے وسیع علاقے میں بڑی تباہی آئی تھی اور کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے. اب اس کی جہاں جہاں تباہی آئی ہے جو بچے ان کی آبادکاری کے لیے بھی بڑا ایک لمبا عرصہ درکار ہے. گورنمنٹ کے علاوہ حکومتوں کی انٹرنیشنل ایجنسیز کے علاوہ جو مدد کرتی ہیں, کئی این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں اور شروع میں انہوں نے بہت کام کیا, لیکن ایک اپنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ایک لمبا عرصہ کام کرنا پڑ رہا تھا, تو کئی تو بیچ میں چھوڑ کر چلی گئیں اور لوگ بیچارے موسم کی شدت کی وجہ سے اور عارضی رہائش خیموں وغیرہ کی وجہ سے سردی کا شکار بھی ہو رہے ہیں, بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. ایک خبر کے مطابق کہ برف باری اور بارشوں کی وجہ سے اب مزید ہزاروں موتوں کا خطرہ ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جماعت ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے جو ایک مدد کرنے کا ادارہ ہے, جس میں بہت بڑا بلکہ 99% حصہ جماعت کے افراد کا ہے, مدد کرنے میں جو مدد دی چاہے وہ رقم کی تھی یا کپڑوں لباس یا دوسری اشیاء کی تھی مدد تھی, تو ہیومینٹی فرسٹ اس علاقے میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. اب حکومت کی وہاں خواہش تھی, پہلے انہوں نے تھوڑا سا کام دیا تھا لیکن اب انہوں نے کہا زیادہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ایک نیورو سینٹر قائم کیا جائے جس میں ان کی مدد ہیومینٹی فرسٹ ان کی مدد کرے. تو بہرحال اپنے وسائل کے لحاظ سے کریں گے جس حد تک ہو سکتا ہے, کیونکہ زلزلے میں جو نقصان پہنچا, جو صدمے لوگوں کو پہنچے, اس کی وجہ سے اعصابی بیماریوں کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں. پھر 2005 میں ہی امریکہ میں ایک بہت بڑی تباہی آئی سمندری طوفان کی وجہ سے, پھر اور ملکوں میں سیلابوں وغیرہ کے ذریعے سے تباہیاں آئیں, گیانا وغیرہ میں بھی. ان جگہوں پہ پھر ہیومینٹی فرسٹ نے بہت کام کیا ہے اور جہاں بھی کام کیا احمدی, کیونکہ بڑا لگ کر کام کرتا ہے, ان کے کام کو سراہا گیا. تو بہرحال انسانیت کے رشتے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ خدمت انسانیت کریں, اور اس کے لیے کسی سے ہمیں کوئی اجر نہیں لینا, یہ تو ہمارے فرائض کا جہاں تک تعلق ہے ان کی بات ہے, فرائض میں شامل ہے. لیکن کئی احمدی ان تباہیوں اور زلزلوں کو دیکھ کر یہ بھی سوال کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اس زلزلے میں کئی معصوم جانیں ضائع ہو گئیں, اور بعض احمدی کہتے ہیں اگر یہ عذاب تھا تو یہ عذاب اگر آنا چاہیے تھا تو جو لوگ شرارتی تھے, ظالم تھے, ان پر آنا چاہیے تھا, معصوم بچے عورتیں کیوں اس کا شکار ہو گئیں. اس قسم کے سوالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اس زمانے میں کیے گئے تھے جب زلزلے آئے تھے, خاص طور پہ جب 1905 کا کانگڑے کا زلزلہ آیا یا اور دوسری آفات دوسرے ملکوں میں آئیں امریکہ وغیرہ میں بھی, تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے جواب دیے ہوئے ہیں. لیکن اس حوالے سے, حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جواب دینے سے پہلے, مختلف پاکستانی اخباروں میں یہ جو زلزلہ گزشتہ سال آیا پاکستان اور کشمیر میں, اس پر علماء کی آراء اور بیانات اکٹھے کر کے دیے ہیں, اور پہلے بھی اسے لکھتے رہے لوگ, مختلف قسم کی جو ملک میں آفات آتی رہیں. میں پہلے وہ آپ کو بتاؤں گا جسے پتہ چل جائے گا کہ عام طور پر مسلمانوں کی اور ملک کی جو حالت ہے اس پر یہ علماء کیا رائے دیتے ہیں, یہ قطع نظر اس کے کہ ان کے اپنے عمل کیا ہیں. اس حالیہ زلزلے کے بارے میں بعض سوال, جیسا کہ میں نے کہا, اخباروں نے اٹھائے اور غیر جماعت علماء کے سامنے, ملک کے علماء کے سامنے رکھے. جو انہوں نے جواب دیے, یہ روزنامہ پاکستان کا ایک خصوصی اشاعت شائع ہوئی تھی, اس میں وہ لکھتا ہے کہ حالیہ تباہ کن زلزلے نے ہر طرف تباہی پھیلا دی ہے, ہر طرف سے چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ہنستے بستے گھرانے نیست و نابود ہو گئے ہیں. جہاں کل تک کہہ کے بلند ہوتے تھے وہاں موت کا گمبھیر سناٹا طاری ہو چکا ہے. انسانیت بلبلا رہی ہے, آدمیت ماتم کر رہی ہے, الفاظ مرثیوں کا روپ دھار چکے ہیں, آنکھوں کے آنسو تمام تر بہ چکے اور چہروں کے رنگ اڑ چکے ہیں. لکھتے ہیں کہ شدید ترین زلزلے نے جہاں بہت جانی اور مالی نقصان کیا وہاں بہت سے سوالات بھی پیدا کر دیے ہیں. کیا سوال پیدا کیے؟ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے؟ کیا یہ ہماری آزمائش ہے؟ اگر یہ آزمائش تھی تو پھر ایک ہی علاقے میں کیوں؟ اعمال کی سزا ہے تو معصوم لوگ کیوں ہلاک ہوئے؟ کیا یہ زلزلہ حضرت عیسیٰ کی آمد کی نشانی ہے؟ تو انہوں نے مختلف علماء کو دعوت دی کہ ان کے جواب دیں. تو اس کا جو اس فورم میں جو لوگ آئے اور جو بیان دیے, ان میں سے چند ایک میں پیش یہاں رکھتا ہوں. سابق صوبائی وزیر مذہبی امور اوقاف, زکات و عشر, ایک اسلامی معروف اسلامی اسکالر ہیں, ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری, تو کہتے ہیں افسوس کرتے ہوئے کہ حالیہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرتناک بہت بڑی تنبیہ اور بہت بڑا سبق ہے. عوام, سیاستدان, علماء, حکمران اس سے سبق سیکھیں. عوام کے لیے تو اس لیے کہ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اپنی حرکتوں سے اسلام اور کلمے کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے, نہ حقوق اللہ کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کا احساس کرتے ہیں. اور جو کلمہ پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے, اس کا فہم و ادراک رکھنے والے ہیں, ان کو انہوں نے ویسے خارج کر دی ہے. پھر لکھتے ہیں آگے کہ علماء کے لیے زلزلہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو آپس میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کر کے ملک کو قرآن و سنت کے نظام کا گہوارہ بنانے کی بجائے فرقہ وارانہ تعصب پھیلاتے ایک دوسرے کو کافر و مشرک قرار دیتے ہیں, یہاں تک کہ ان میں بعض فرقوں کے لوگ مذہبی جنون میں اس حد تک مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مخالف فرقے کے افراد کے قتل جیسے بدترین گناہ کو بھی ثواب تک ٹھہرا لیتے ہیں. حکمرانوں کے لیے یہ ناگہانی آفت کے لیے عبرت و لمحہ فکریہ ہے کہ حکمرانوں نے حصول پاکستان کا مقصد بھلا ڈالا اور انہیں عوام کی تکلیفوں کا احساس تک نہیں رہا. انہیں اقتدار کا تحفظ تو عزیز ہے مگر عوام کی جان و مال, عزت و آبرو کا تحفظ عزیز نہیں ہے. پھر ایک اور ان کے اسکالر ہیں, شرعی عدالت کے مشیر خصوصی حافظ صلاح الدین یوسف, وہ کہتے ہیں کہ زلزلہ تازیانہ عبرت تھا, ہمیں اس سے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. جب کفر و طغیان بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ضرور آتی ہے. باقی یہ کہنا کہ معصوم لوگ کیوں ہلاک ہوئے, تو حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی تو سبھی پکڑے جائیں گے, سبھی تباہ ہوں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ نیک لوگ بھی؟ تباہ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ہاں نیک لوگ بھی ان کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آ سکتا ہے. البتہ قیامت کے روز ان کی نیتوں اور اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ مالک ہے, وہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی واپس لے کر آزماتا ہے. زندہ کرنا اور مارنا اس کی قدرت میں ایک نظام ہے. اس تباہ کن زلزلے میں بھی اس نے جسے چاہا ہلاک کر دیا اور جس کو چاہا بچا دیا. ہم اس کی خوشنودی کی خواہش رکھیں, ہمیں اس کی خوشنودی کی خواہش رکھنی چاہیے اور اس کے احکامات کی تعمیل میں لگے رہنا چاہیے. اس زلزلے کو حضرت عیسیٰ کی آمد کی نشانی نہیں قرار نہیں دیا جا سکتا. تو بہرحال اتنا ہی کافی ہے کہ ہر طبقے کی بدعمالیوں کو تسلیم کر لیا اور خود بھی ان میں شامل ہیں, حکومت میں شامل جو ہوئے. باقی یہ نشانی ہے یا نہیں یہ تو آگے جا کے میں بتاؤں گا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالوں سے. پھر آگے لکھتے ہیں, ہمیں اس ناگہانی آفت میں اپنے مالک کی طرف لوٹنا چاہیے اور متاثرین کی امداد میں بھی سرگرم ہونا چاہیے. اور سرگرم اگر ہے تو آج جماعت احمدیہ ہے, باقی سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں اکثریت میں سے. پھر ایک ان کے اسکالر ہیں حافظ محمد ادریس صاحب, وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مال غنیمت کو ذاتی سرمایہ بنا لیا جائے, امانتوں کو مال غنیمت جان کر ہضم کر لیا جائے, گانے بجانے والیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے, شراب اور جوا عام ہو جائے, امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں, مسجدوں سے آوازیں اونچی ہونے لگیں, یعنی ان کی مسجدوں سے آوازیں اونچی ہوتی ہیں, جھڑائی جھگڑے فساد قتل و غارت, تو لوگوں کو زلزلوں کا انتظار کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ بھی ہماری کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے آیا ہے, ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور پھر وہی حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں کہ زلزلہ قدرت کی طرف سے ایک وارننگ ہے تاکہ ہم اپنے رویے تبدیل کر لیں اور اپنے مالک کی طرف رجوع کر لیں. تو اگر حقیقت میں خالص ہو کر مالک کی طرف رجوع کریں گے اور رویے تبدیل کریں گے, ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں گے, تو اللہ تعالیٰ خود بتا دے گا ان لوگوں کو کہ جو اعلان ہو چکا ہے کہ یارو مسیح جو آنے کو تھا وہ تو آ چکا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دوری کی زندگی بن چکی ہے. تو تب بھی نہیں سمجھ رہے, باتیں صحیح کر رہے ہیں لیکن نتیجے غلط نکال رہے ہیں. اگر مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ نہیں چمٹیں گے, آنے والے مسیح کے ساتھ نہیں چمٹیں گے, تو یہ دوری تو بڑھتی جائے گی کیونکہ اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی نہیں کر رہے. پھر کہتے ہیں کہ تمام وہ علامات جو زلزلوں کی آمد کی بتائی گئی ہیں وہ تمام آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. پھر ایک عبدالغفار روپڑی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب قومیں نافرمانی میں حد سے بڑھ جائیں اور ظلم و فسق کی انتہا ہو جائے تو سزا ملتی ہے. پھر ایک پروفیسر عبدالرحمان صاحب ہیں لدھیانوی, کہتے ہیں کہ ارشاد باری ہے ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب کے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے تاکہ یہ دین کی طرف لوٹ آئیں. اس فرمان الہی کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زلزلہ ایک تنبیہ اور ایک وارننگ ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کر لو, عذاب اسی وقت آتا ہے جب قوم شرک و بدعت، کفر و طغیان، بے حیائی اور خودغرضی کا شکار ہو جائے. جس مقام پر سونامی آیا وہاں بھی لوگ حدوں سے گزر چکے تھے. اس زلزلے کو قیامت کی دیگر علامات کی طرح علامت تو قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی قیامت کی دیگر علامات کی طرح علامت تو قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس کو حتمی طور پر نزول عیسیٰ کا پیش خیمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی علامت تو ہے لیکن حتمی بات نہیں ہو سکتی، میری انتظار ہے. پھر کہتے ہیں کہ قیامت کی بعض علامات بیان فرمائی ہیں جو حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ظہور کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت انقریب آنے والی ہے. ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں، مثلاً والدین کی نافرمانی، بلند و بالا عمارات کی تعمیر وغیرہ. پھر کہتے ہیں کہ اس زلزلے کے اسباب میں حکومت کی نام نہاد روشن خیالی کی تعلیم اور عوام کی اسلامی تعلیمات سے روگردانی ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ زلزلے میں مبتلا ہونے کے اسباب کا اندازہ ہم بنی اسرائیل پر آنے والے عذابوں سے لگا سکتے ہیں. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جب تباہی ہوگی تو بروں کے ساتھ سبھی ہلاک ہوں گے، مگر قیامت کے روز ان کی نیتوں یا اعمال کے مطابق سلوک ہوگا. ہمیں اس زلزلے پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ اس کے متاثرین کی امداد پر توجہ دینی چاہیے. پھر ایک شیعہ عالم ہیں حافظ کاظم رضا، وہ کہتے ہیں آج پاکستان کا ہر فرد اس زلزلے سے متاثر ہو چکا ہے. یہ سانحہ مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے تاکہ بندے اپنے خالق کے راستے پر چل پڑیں، سب سے پہلے ہدایت کا راستہ اپنائیں جس مقصد کے لیے اس مخلوق کو خلق کیا، انسان کو انسانیت کی منزل پر فائز رکھنے کے لیے اچھے راستے کی ہدایت کی، فطرت اور طبع کے مطابق انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے. چنانچہ اس انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے انبیاء و صحائف بھیجے گئے. جب بھی انسان راہ ہدایت سے ہٹنے لگا تو وہ تباہ ہو گیا. قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے قصے قرآن پاک میں موجود ہیں کہ کس کس طرح قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا. ظلم کرنا ہی ظلم نہیں، ظلم پر خاموشی بھی ظلم ہے. برائی کو دیکھ کر برائی سے نہ روکنا بھی جرم ہے. ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، فتنہ فساد عام ہے. چنانچہ قدرت کی طرف سے وارننگ اور آزمائش کے طور پر زلزلے، آفات وغیرہ آتی ہیں. معصوم لوگوں کی ہلاکت قدرت کی طرف سے ظلم نہیں، یہ زلزلہ انسان کے لیے تنبیہ تھا تاکہ مسلمان راہ ہدایت پر قائم رہیں. اور وہ تیسرا والی پھر وہی باتیں. پھر کہتے ہیں امام مہدی کے ظہور کی علامتوں میں بھی برائی کا زور و شور ہے، یعنی برائی پھیلے گی یہ بھی علامت ہے، اس لیے اس زلزلے کو بھی ان کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک قرار دے سکتے ہیں. تنبیہ اور وارننگ کے باوجود لوگوں میں برائی پھیلتی چلی گئی تو پھر جب حد ہو جائے گی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، ابھی حد نہیں ہوئی. پھر ایک حافظ عبد المنان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کا نتیجہ تھا. اس میں ہلاک ہونے والے معصوم لوگوں کی وفات پر ہمیں افسوس ہے، مگر ان کی ہلاکت ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کو بھی بچنے کی مہلت نہیں ملتی. ہمیں اس زلزلے کے بعد اپنے رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے اور اپنے مالک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے بعض علماء کے بیانات اس میں آئے تھے، اس جو اسپیشل نمبر تھا. تو بہرحال یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ برائیاں تھیں اور ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی یا عذاب آیا. لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے تسلیم کر لینا. مسیح و مہدی کا ظہور تو ہو چکا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ماننے کا حکم بھی ہے, دعوی کرنے والا بھی موجود ہے. خدا تعالیٰ نے زمینی اور آسمانی نشان بھی ظاہر فرما دیے ہیں. اب بھی اگر آنکھیں بند رکھنی ہیں تو پھر اللہ ہی سمجھائے گا لوگوں کو. یہ قوم کو تو سمجھا رہے ہیں لیکن خود جو عالم بنے ہوئے ہیں ان کو خود بھی تو سمجھنا چاہیے. قرآن کریم میں جو کسی کو یہ فرمائیں وہ بھی پوری ہو گئیں. پھر چاند اور سورج نے بھی گواہی دے دی. تو اب رہ کیا گیا ہے اور مزید انتظار کے لیے؟ اور پھر یہیں تک نہیں, جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ 1905 سے یہ ظاہری نشانات ظاہر ہو رہے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں. 1905 میں کانگڑے میں ہندوستان میں ایک جگہ ہے, وہاں بڑا زبردست زلزلہ آیا تھا, قادیان تک بھی اس کا اثر آیا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ جو نشانات ظاہر ہو رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے بھی وارننگ ہے. اور غیر مسلموں کے لیے بھی وارننگ ہے, سیلابوں کے ذریعے سے, سمندری طوفانوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلا رہا ہے. اس بارے میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں اس کے مطابق دنیا میں جو بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں گزشتہ 1100 سال میں, ان کی تعداد 11 ہے. 1100 سال میں جو آئے ہیں ان کی تعداد 11 ہے. اور گزشتہ 100 سال میں جو زلزلے آئے ہیں بشمول 1905 کا کانگڑے کا زلزلہ, ان اعداد میں شامل نہیں کیا گیا, میں نے شامل کیا ہے اس کو, تو ان کی یہ تعداد 13 بنتی ہے. یہ وہ زلزلے ہیں جن میں 50,000 یا اس سے زائد اموات ہیں. کانگڑے کے زلزلے میں شامل نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے خیال سے 20-25,000 ہیں, لیکن بعض پرانے اخباروں نے اس وقت 50-60,000 بھی لکھا تھا. تو بہرحال جو بھی اعداد تھے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس لیے میں نے شامل کیا ہے اس کو. تو بعض اخباروں نے اس وقت تعداد لکھی تھی 50-60,000. تو میں نے ایک اور زاویے سے بھی دیکھا ہے کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے کو بھول رہی ہے اور اب جو نئی صدی میں داخل ہوئے ہیں یہ بھی بڑے دعووں سے داخل ہوئے ہیں. دنیاوی ترقی کی باتیں ہی ہیں, خدا کی طرف رجوع کرنے کی باتیں نہیں ہیں. یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور پچھلی صدی کو جو الوداع کہا گیا ہے وہ بھی امیر ملکوں نے بڑے شور شرابے سے ہاہو کر کے اس کو الوداع کیا. اس نے بے تحاشا رقمیں خرچ کی, کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ غریب ملکوں کو کسی طرح پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. بڑی بڑی نشانیاں بنا دیں, کروڑوں روپے خرچ کر لیے, پاؤنڈ خرچ کر لیے. تو بہرحال کروڑوں کے اربوں جگہ بعض جگہ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ نئی صدی کا استقبال بھی اس طرح ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خانہ بالکل خالی ہے. تو جو انسانی ہاتھوں سے دنیا میں بے چینی اور تباہی آئی ہے گزشتہ سالوں میں, وہ تو میں دیکھ رہا تھا پچھلے گزشتہ 100 سال میں, وہ اس کے علاوہ ہے اس کے صحیح کوائف جنگوں میں ہی مختلف ملکوں میں جو ایک جگہ کوائف ملے تھے, وہ تقریباً 35 ممالک میں پچھلے 100 سال میں 9.5 9,50,00,000 آدمی موت کی شکار ہوئے مختلف تباہیوں میں. حضرت مسیح علیہ السلام کے 1900 سے لے کے 2000 تک. تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ صدی کو بھی انہوں نے اس کو نہیں سمجھا. 9.5 کروڑ اموات بھی کوئی قدر نہیں تھی ان کی نزدیک, ان کو کسی نے نہیں دیکھا. پھر بھی ان کے لیے امن پیدا کرنے کے لیے کوشش نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے لیے کوشش نہیں کی. اور اگلی صدی کا بھی جو استقبال کیا وہ بھی اس بالکل خانہ خالی رکھا. تو یہ جو زلزلے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے, قوموں کو جھنجھوڑا ہے, دنیا کو جھنجھوڑا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ. تو میں ایک جائزہ لیا تھا کہ اس نئی صدی میں جب داخل ہوئے ہیں تو کیا صورتحال ہوئی ہے. تو جنوری 2001 میں, پہلے سال میں انڈیا میں ایک بڑا زلزلہ آیا, تقریباً 7.9 کا اس کا ریکٹر اسکیل پہ اس کا تھا, میگنیچیوڈ تھا, اور تقریباً 20,000 سے زائد اس میں آدمی مرے. پھر ایران کا زلزلہ آیا 2003 میں, پھر سونامی آیا جس میں 2,83,000 موتیں ہوئی کہتے ہیں, پھر پاکستان میں آیا. تو یہ پانچ, ساری میں زلزلے نہیں کہہ رہا, یہ پانچ بڑی بڑی تباہیاں ہیں جو ان 5 سالوں میں آئی ہیں اس نئی صدی میں. اور میرا اندازہ ہے کہ جائزہ لے رہا ہوں میں کہ احمدیت کے 100 سال پورے ہونے کے بعد 1999 کے بعد بھی ان میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ. تو یہ اگر انسان سوچے تو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. یہ لوگوں کو, قوموں کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ خدا کو پہچانو, آنے والے کی آواز پر کان دھرو. ان گزشتہ 8-10 سالوں میں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمدیت کے 100 سال پورے ہونے کے بعد سے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز تقریباً ہر جگہ پہنچ چکی ہے. پھر میں نے ایک جائزہ لیا تھا کہ احمدیت کے 100 سال 1999 پورے ہوئے, پورے کوائف تو نہیں ملے, انڈیا کے مسلم ملے تھے, تو صرف انڈیا میں 1990 سے لے کر اب تک 6 بڑے زلزلے آئے ہیں. بلکہ اس سے پہلے, جبکہ اس سے پہلے 1897 سے لے کے 1988 تک, یہ تقریباً 91 سال بنتے ہیں, 12 زلزلے آئے تھے. اور اس دنیا کے دوسرے ممالک اس کے علاوہ ہیں. اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یا یہ اتفاقات ہیں, یہ تقدیر الہی ہے. لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے تنبیہ ہے. امریکہ میں جو سمندری طوفان آیا کیٹرینا, بہت سے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ بھی. ایک چرچ کے ممبر نے لکھا کہ یہ طوفان ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی ذات حقیقت ہے, اب یہ خدا کی طرف بھی لوٹ رہے ہیں, اور ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ گناہوں کے یہی نتائج ہیں. اور بعد میں یہ بھی لکھا کہ ان گناہوں کی جگہوں پر یہ تو ایک طوفان آیا ہے, بلکہ ان کے نیچے سے زلزلے بھی آ سکتے ہیں, ان کے نیچے سے آتشیں بھی پھٹ سکتے ہیں. تو یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ گناہوں کی سزا ہے اور یہ خدا کی پہچان کرنی چاہیے, لیکن پھر چند دنوں بعد بھول جاتے ہیں کہ خدا کوئی چیز ہے بھی یا نہیں, خدا سب طاقتوں کا مالک ہے بھی یا نہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے, اور اسی طرح آپ کا مسیح بھی تمام دنیا کے لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس لیے یہ طوفان, یہ زلزلے، یہ سیلاب صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں. ہر قوم کو، ہر ملک کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے، اس لحاظ سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ ان آفات سے نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ خدا کو پہچانو اور ظلموں اور ناانصافیوں کو ختم کرو. پاکستان کے دو کالم نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں، ایک نے لوائے وقت میں لکھا تھا 1992 میں، پرانا حوالہ ہے، کہ ہمارے عقیدے کے مطابق مختلف ادوار میں مختلف قوموں اور قبیلوں پر ان کی سرکشی اور گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. یہ عذاب زلزلے کی صورت میں ہو، یا سیلاب، یا طوفان کی شکل میں، یا پھر پلیگ اور جنگ کے انداز میں، عذاب بہرحال عذاب میں ہوتا ہے. پیغمبروں کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور واسطہ تھا، وہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور آنے والے عذاب سے بھی ڈراتے تھے. کچھ لوگ رائے ہدایت اختیار کر کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ جاتے تھے، اور نافرمان اور سرکش لوگ زمین کے پیٹ کی آگ کا ایندھن بن جاتے تھے. پھر ایک یہ ہیں لکھنے والے اسد چوہان صاحب، پھر ایک مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، کالم لکھتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بھی لکھتے ہیں، بہرحال انہوں نے بھی یہ لکھا کہ پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے، پانی ہے کہ بستیوں کو ویران کرتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی 1992 کا ہی ہے، انہوں نے پرانا لکھا ہوا، لیکن اس سے ذرا صورت واضح ہوتی ہے. آزاد کشمیر اور پنجاب میں قیامت کا سماں ہے، ہزاروں دیہات ڈوب چکے ہیں، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو چکی ہے، ہزاروں مکانات کھنڈر بن گئے ہیں، جانی نقصان بھی ہزاروں میں ہے، ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. یہ سب تباہی پانی کی پیدا کردہ ہے، اس کا سبب پانی ہے. پھر کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اپنے فرائض سے سکھ دوش نہیں ہوا، اس نے ریٹائرمنٹ نہیں لی، اس نے آنکھیں بند نہیں کی، اسے اونگ نہیں آتی، بے خبری کی چادر اس نے نہیں اوڑھی، اس نے تو صرف یہ کیا ہے کہ وقت کی چند مٹھیاں چند انسانوں کو دے ڈالی ہیں، ان کو عمل کی مہلت دے دی ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ وہ اس مہلت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، ایک باغی کے طور پر یا ایک فرما بردار کے انداز میں، ایک خلیفہ کے طریقے سے، یا ایک مطلق العنان بادشاہ کے لہجے میں. دیکھنے والا دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کے پانی، اس کی ہواؤں، اس کی روشنی، اس کی زمین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ذاتی جائیداد بنا کر جھگڑا کرنے والے اس کے پیغام کو، اس کی ہدایت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی طرف بلانے والے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. ذرا غور کریں، اس کے راستے پر چلنے کو ناممکن اور محال بتاتے ہیں. اس زمانے میں بلانے والا کون ہے؟ اور اپنے آپ کو، اپنی بے لگام خواہشات کو اپنا رب بناتے ہیں. تو پھر آواز گونجتی ہے کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے مسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام، یعنی تباہی کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. یہ قرآن شریف کی آیت کا حوالہ ہے، سورۃ القمر کی. تو کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہماری زمینوں پر مل رہا ہے، زمین کے اوپر رہنے والے لاکھوں افراد زمین کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، یہ کوئی پیغام دے رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے، لیکن خود نہیں ان کو احساس ہو رہا. تو یہ بھی ایک آسمانی آفت کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی جیسا کہ یہ آیت انہوں نے یہاں لکھی ہے، کوٹ کی ہے. تو اس زمانے میں ہمیں تو ایک شخص ہی ایسا نظر آتا ہے جس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا اور میری مدد کر، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کے وعدے کیے. اور پھر دیکھیں خدا تعالیٰ کی گہری تجلی 1905 سے ظاہر ہونی شروع ہوئی ہے. تو یہ کالم لکھنے والے بھی اور یہ کالم پڑھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر نظر رکھیں جس کو کوٹ کیا انہوں نے. اللہ کے فضل سے سب مسلمان کہلانے والے ہیں, اس بات کو جانتے ہیں, علم رکھنے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فاتبروا یا اولی الابصار, کہ بس اے سمجھ بوجھ رکھنے والوں عبرت حاصل کرو. تو اللہ کرے کہ اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں یہ لوگ. اس آنے والے نے تو دنیا کو سمجھایا اور آج بھی اس کی جماعت دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہی ہے اللہ کے فضل سے کہ ظلموں اور ناانصافیوں کو بند کرو, لہو و لعب میں پڑھنے کے بجائے اپنے خدا کو پہچانو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ فساد پھیلانے والے سرکش ہیں اور انہیں سزا ملتی ہے اور ملے گی, پہلے بھی ملتی رہی ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بند کرو ورنہ پہلوں کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے. اپنے ماپ تول صحیح کرو, ایک دوسرے صحیح سلوک کرو, تعلقات کو ٹھیک کرو, دنیا کے امن کو برباد نہ کرو. اگر تم اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانو گے اور زمین میں ظلم اور فساد بند نہیں کرو گے تو پھر یہ آفات تو سامنے ہیں, نظر آ رہی ہیں, آتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ تو یوں ہی بستیاں تباہ نہیں کرتا. یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, خود بھی اس بات کو بہت سارے مسلمان علماء خود بھی ذکر کر چکے ہیں. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ازراہ ظلم ہلاک کر دے جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہوں. بس خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس نبی کے ماننے کا دعویٰ ہے کیا اس کی تعلیم اور سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ علماء بھی جو اخباروں میں توجہ دلا رہے ہیں قوم کو کہ ظلم اور فساد پیدا نہ کرو, خود اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, کہیں ان کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں. بلکہ تضاد ہے, نظر آتا ہے دنیا کو. اگر تضاد نہ ہوتا تو امام وقت کو ماننے کی توفیق ملتی ان کو. اور ایسے ہی علماء جن کو یہ توفیق نہیں, ماننے کی توفیق نہیں ملی ان کے بارے میں, اور جنہوں نے فساد پیدا کرتے ہیں ان کے بارے میں آنسر نے فرمایا تھا, حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا, الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا. اس زمانے کے لوگوں کو مسجدیں, زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے, ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے. الفاظ یہ ہیں کہ علماء ہم شر و من تحت عظیم عظیم السمائے من عندہم تخرج الفتنہ تو وفیہم صعود, بدترین مخلوق ہوں گے اور ان میں سے فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے, یعنی تمام خرابیوں کے وہی سر چشمے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ اپنے علماء کو بھی دیکھیں, ان کے کال و فیل کو دیکھیں, اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عذاب, بہت سارے لکھنے والے یہ کہتے ہیں ہمارے احمدیوں میں بھی کہ معصوم جانیں کیوں ضائع ہوتی ہیں, کچھ تو آپ نے سن لیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ مکے میں جو قحط پڑا تو اس میں بھی اول غریب لوگ ہی مرے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو جہل جو اس قدر مخالف ہے وہ کیوں نہیں مرا, فرمایا کہ حالانکہ اس نے تو جنگ بدر میں مرنا تھا, یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور وقت رکھا ہوا تھا جس طرح اس نے مرنا ہے تاکہ نشان بنے لوگوں کے لیے. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ہوا کرتا ہے اور یہ اس کی عادت ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ اس کی مخلوق ہے. اس کو ہر ایک نیک و بد کا علم ہے. سزا ہمیشہ مجرم کے واسطے ہوا کرتی ہے, غیر مجرم کے واسطے نہیں ہوتی. بعض نیک بھی اس سے مرتے ہیں مگر وہ شہید ہوتے ہیں, اور ان کو بشارت ہوتی ہے, اور رفتہ رفتہ سب کی نوبت آ جاتی ہے. پھر ایک سوال ہوا کہ سان فرانسسکو میں جو زلزلہ آیا ہے یہ بھی آپ کا نشان ہے, آپ کی باتوں سے لگتا ہے. تو اس پہ مسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ تمام زلزلے جو سان فرانسسکو وغیرہ مقامات میں آئے ہیں یہ محض میری تکذیب کی وجہ سے آئے ہیں, کیونکہ بہت سارے اس وقت زمانے پیغام پہ نہیں پہنچا ہوگا بعض جگہوں پہ. فرمایا ہے کہ میں نے نہیں کہا کہ میری تکلیف کی وجہ سے آئے ہیں, کسی اور امر کا اس میں دخل نہیں. ہاں میں کہتا ہوں کہ میری تکذیب ان زلزلوں کے ظہور کا باعث ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام نبی اس بات پر متفق ہیں کہ عادت اللہ ہمیشہ سے اس طرح پر جاری ہے کہ جب دنیا ہر ایک قسم کے گناہ کرتی اور بہت سے گناہ ان کے جمع ہو جاتے ہیں, تب اس زمانے میں خدا اپنی طرف سے کسی کو مبعوث فرماتا ہے, اور کوئی حصہ دنیا کا اس کی تکذیب کرتا ہے, تب اس کا مبعوث ہونا دوسرے شریر لوگوں کی سزا دینے کے لیے بھی جو پہلے مجرم ہو چکے ہیں ایک محرک ہو جاتا ہے. اور جو شخص اپنے گزشتہ گناہوں کی سزا پاتا ہے اس کے لیے اس بات کا علم ضروری نہیں کہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے کوئی نبی یا رسول بھی موجود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, کہ ہم کسی قوم پر ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیج دیں. تو یہ علماء جو بحث کر رہے ہیں کہ عذاب تو آیا ہے لیکن یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے تعلق ہے یہ غلط ہے. ایک حصے کو تو تسلیم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دلیل تو دے رہے ہیں قرآن اور حدیث سے بڑی اچھی, لیکن جو اگلی بات ہے قرآن کریم کی اس کو ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ وہاں ان کی روٹی پہ اثر پڑتا ہے. تو فرمایا کہ پس اس سے زیادہ میرا مطلب نہ تھا کہ ان زلزلوں کا موجب میری تکذیب ہو سکتی ہے, یہی قدیم سے سنت اللہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. سو سان فرانسسکو وغیرہ مقامات کے رہنے والے جو زلزلے اور دوسری آفات سے ہلاک ہو گئے ہیں, اگرچہ اصل سبب ان پر عذاب نازل ہونے کا ان کے گزشتہ گناہ تھے, مگر یہ زلزلے ان کو ہلاک کرنے والے میری سچائی کا ایک نشان تھے, کیونکہ قدیم سنت اللہ کے موافق شریف لوگ کسی رسول کے آنے کے وقت ہلاک کیے جاتے ہیں. اور نیز اس وجہ سے کہ میں نے ابراہیم احمدیہ اور بہت سی کتابوں میں یہ خبر دی تھی کہ میرے زمانے میں دنیا میں بہت سے غیر معمولی زلزلے آئیں گے, اور وہ اعداد جو میں نے دی ہیں اس سے ثابت ہو گیا, اور دوسری آفات بھی آئیں گی, اور ایک دنیا ان سے ہلاک ہو جائے گی. بس اس میں کیا شک ہے کہ میری پیشگوئیوں کے بعد دنیا میں زلزلوں اور دوسری آفات کا سلسلہ شروع ہو جانا میری سچائی کے لیے ایک نشان ہے. یاد رہے کہ خدا کے رسول کی خواہ کسی حصہ زمین میں تکذیب ہو, مگر اس تکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں جو اور ملکوں کے رہنے والے ہیں جن کو اس رسول کی خبر بھی نہیں. تو اب تو خبر بھی دنیا میں ہر جگہ پہنچ چکی ہے, جیسا کہ عموماً نوح کے وقت میں ہوا کہ ایک قوم کی تکلیف سے دنیا پر عذاب آیا, بلکہ پرند چرند وغیرہ بھی اس عذاب سے باہر نہ رہے. غرض عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کسی صادق کی حد سے زیادہ تکلیف کی جائے یا اس کو ستایا جائے تو دنیا میں طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں. خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں یہی بیان فرماتی ہیں اور قرآن شریف بھی یہی فرماتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ سنت اللہ اسی طرح پہ جاری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کی تکذیب کی جاتی ہے تو طرح طرح کی آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں, جن میں اکثر ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کا اس تکذیب سے کچھ تعلق نہیں. پھر رفتہ رفتہ ائمۃ الکفر پکڑے جاتے ہیں, اور سب سے آخر بڑے بڑے شریروں کا وقت آتا ہے, اس لیے باہر کوئی نہیں رہے گا. فرمایا کہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت میں اشارہ فرماتا ہے انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. یعنی ہم آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتے جاتے ہیں. اس میرے بیان میں ان بعض نادانوں کے اعتراضات کا جواب آ گیا ہے جو کہتے ہیں کہ تکفیر تو مولویوں نے کی تھی اور غریب آدمی تاؤن سے مارے گئے اور کانگڑے اور بھاگسو کے پہاڑ کے صدہ آدمی زلزلے سے ہلاک ہو گئے. ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کون سی تکذیب کی تھی؟ سو یاد رہے کہ جب خدا کے کسی مرسل کی تکذیب کی جاتی ہے، خواہ وہ تکذیب کوئی خاص قوم کا ہے یا کسی خاص حصہ زمین میں ہو، مگر خدا تعالیٰ کی غیرت عام عذاب نازل کرتی ہے اور آسمان سے عام طور پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل شریر پیچھے سے پکڑے جاتے ہیں جو اصل مبدأ فساد ہوتے ہیں، جیسا کہ ان گہری نشانوں سے جو موسیٰ نے فرعون کے سامنے دکھلائے. فرعون کا کچھ نقصان نہ ہوا، صرف غریب مارے گئے، یعنی وہ نون نشان تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تباہیاں جو آتی تھیں، لیکن آخر کار خدا نے فرعون کو ماں اس کے لشکر کے غرق کر دیا. یہ سنت اللہ ہے جس سے کوئی واقف کار انکار نہیں کر سکتا. بس یہ جو علماء کہتے ہیں کہ عذاب تو ہے لیکن مسیح کی آمد سے کا تعلق نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، قرآن کریم تو ان کی بات کو رد کرتا ہے. قوم سوال کرے گی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ بگڑنے کی پیشگوئیاں تو پوری ہو گئیں اور ہم انتظار میں رہے کہ مسیح و مہدی آئیں، وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور ہمارے علماء بھی انتظار کرواتے رہے اور بغیر اس کو مسیح و مہدی کے بھیجے تو نے ہم پر عذاب بھیج دیا. اس طرح کوئی نہیں سوچتا، یہ بھی سوال اٹھنا چاہیے. بس قوم کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، اور اگر علماء کی نیت نیک ہے تو ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. بس اب چاہے مسلمان ممالک ہوں یا ایشیا کا کوئی ملک ہو یا افریقہ ہو یا جزائر ہوں یا یورپ ہے یا امریکہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے بعد اگر اپنی حالتوں کو نہیں بدلیں گے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرما چکے ہیں کہ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا. میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں. وہ واحد و یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا. جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں. پس جہاں یہ دنیا کے لیے انذار ہے، ہمارے لیے فکر کا مقام ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کریں، ہم بھی کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں اور ان لوگوں میں شامل ہو کر خدا کے حضور حاضر نہ ہوں جن کے دامن پر کسی بھی قسم کا داغ ہو. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ بھی ذمہ داری ہے ہماری کہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، مگر اب بھی ہم نے ہر ایک تک پیغام پہنچانے کی کوشش نہ کی تو علماء تو یا دوسرے لوگ تو مطلب سے پرے ہٹ رہے ہیں، یا علماء بگاڑ رہے ہیں، یا لیڈر بگاڑ رہے ہیں، انسانیت کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں. لیکن ہمارے بھی جو انسانیت کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا دعویٰ ہے، یہ صرف زمانی دعویٰ ہوگا. پھر بس دنیا کے ہر کونے میں ہر احمدی کو، ہر شخص تک، ہر بگڑے ہوئے تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کے آگے جھکے اور اس کے حکموں پر عمل کرے. اللہ سب کو اس کی توفیق دے. ایک اقتباس سنسام کا ایک اور پڑھتا ہوں، حضرت مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کا. آپ کہتے ہیں کہ اخبار میں چھاپ دو اور سب کو اطلاع کر دو کہ یہ دن خدا تعالیٰ کے غضب کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی بار مجھے بدریہ وحی فرمایا ہے کہ غضب تو غضباً شدیدہ. آج کل تعاون بہت بڑھتا جاتا ہے اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. میں اپنی جماعت کے واسطے خدا تعالیٰ سے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے رکھے. مگر قرآن شریف سے یہ ثابت ہے کہ جب قہر الہی نازل ہوتا ہے تو بدوں کے ساتھ نیک بھی لپیٹے جاتے ہیں اور پھر ان کا حشر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. دیکھو فزنو کا طوفان سب پر پڑا اور ظاہر ہے کہ ہر ایک مرد عورت اور بچے کو اس سے پورے طور پر خبر نہ تھی کہ نو کا دعویٰ اور ان کے دلائل کیا ہیں. جہاد میں فتوحات ہوئیں جو سب اسلام کی صداقت کے واسطے نشان تھیں، لیکن ہر ایک میں کفار کے ساتھ مسلمان بھی مارے گئے. کافر جہنم کو گیا اور مسلمان شہید کہلایا. ایسا ہی تعاون ہماری صداقت کے واسطے ایک نشان ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں ہماری جماعت کے بعض آدمی بھی شہید ہوں. ہم خدا تعالیٰ کے حضور دعا میں بہت مصروف ہیں کہ وہ ان میں اور غیروں میں تمیز قائم رکھے، لیکن جماعت کے آدمیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ ہماری تعلیم پر عمل نہ کیا جاوے. سب سے اول حقوق اللہ کو ادا کرو، اپنے نفس کو جذبات سے پاک رکھو، اس کے بعد حقوق عباد کو ادا کرو اور اعمال صالحہ کو پورا کرو. خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اور تضرع کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے رہو، اور کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن تم نے خدا تعالیٰ کے حضور رو کر دعا نہ کی ہو. اس کے بعد اسباب ظاہری کی رعایت رکھو. اللہ کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ پاتے ہوئے آپ کی دعاؤں کے طفیل ہم بھی اور ہماری آئندہ نسلیں بھی نسلوں میں بھی وہ تمیز قائم رہے، جس سے ہمارے اور غیر میں فرق ظاہر ہوتا رہے.
الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.